أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
یہ سورہ بقرہ کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 168 اور آیت نمبر 169، اور ان دونوں آیات کا بھی اپنی پہلی آیات اور بعد والی آیات سے تعلق اور ربط ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے جس اہم چیز کو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے شرک کی ایک بڑی خطرناک قسم کی مذمت کی تھی، جو شرک فی المحبہ کے نام سے ہم نے جانا اور سمجھا تھا۔ آج کی اس آیت نمبر 168 میں بھی شرک ہی کی ایک اس قسم کو بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق عقیدے و عمل دونوں کے بگاڑ اور خرابی سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی چیز کے بارے میں حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ دے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام قرار دے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے۔ تو ارشاد فرمایا، یا ایها الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہے، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں اور غذا اور تمہارا رزق، یہ کھاؤ پیو۔ لیکن دو شرطیں یہاں لگائیں کہ جس چیز کو تم کھانا پینا چاہو تو اس میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک حلال، ایک شرط حلال اور دوسری شرط طیب۔ حلال ہو یعنی حرام نہ ہو، اور پاک صاف ہو، گندی اور غلیظ ہو۔ حلال جب کہا اللہ تعالیٰ نے حلال کہہ کر اپنے اس حکم نافذ کیا کہ فلاں چیز حلال ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو حلال نہیں ہوں گی، اور جو حلال نہیں ہوں گی وہ حرام ہوں گی۔ اور جب طیب کہا تو یہ بتایا کہ ہم انسان کے لیے جس بہترین فطرت اور صاف ستھرے ذوق کی تمنا کرتے ہیں، اور جس اچھے ذوق کو ہم نے اس حضرت انسان کے لیے منتخب کیا اور بنایا اور چنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا ذوق بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی انسان کا ذوق اتنا گھٹیا نہ ہو کہ وہ ہر گری پڑی ہوئی چیز کو لے لے، قبول کر لے، کھا لے، پی لے، بغیر اس تحقیق کے کہ یہ حلال ہے کہ حرام، یا یہ صاف ستھری ہے کہ گندی اور غلیظ، نجس اور پلید۔ فرمایا کہ یہ حلال اور طیب دو شرطیں اور اس کے بعد پھر وہ ازلی دشمن جو تمہیں بہت سارے کھانے پینے کی حلال چیزوں سے روکے گا اور بہت ساری کھانے پینے کی حرام چیزوں کے کھانے کا حکم دے گا, اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا اور بچتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور پیروی نہ کرنا شیطان کے قدموں کی. خطوات یہ جمع ہے خطوہ کی. خطوہ کہتے ہیں جب انسان چلتا ہے قدم اٹھاتا ہے تو دو قدموں کے درمیان کی جو مسافت ہوتی ہے قدم لیتے ہوئے چلتے ہوئے, اس کو خطوہ کہتے ہیں, نقش پا. تو فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو, یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو, کیونکہ وہ تمہارا انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے. اس نے تمہارے جد امجد آدم سے دشمنی کی, ان کو ایسی باتیں اس نے بتائیں اور ان کو ورغلایا حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہوا کہ تم جنت سے باہر چلے جاؤ. اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو مطرود اور رجیم کہہ کر دھتکارا گیا, اس وقت اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو تیرے صراط مستقیم سے پھسلانے ورغلانے اور گمراہ کرنے کی ہر کوشش کرتا رہوں گا. یا ایہا الناس میں یا اور ایہا, یہ دونوں حرف ندا ہیں, اور یہ جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو منادا کہا جاتا ہے. کلو یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے, اس کا مفرد ہے کل, کھاؤ. اکلا یاکل اکلن, یہ نصر ینصر کے باب سے ہے کھانا. مما یہ اصل میں من ما تھا, اور یہاں پر جو من ہے تبعیض کے لیے. حلالن یہ صفت مشبہ ہے حل یا حلو حلن سے, حلال ہونا, اور اس کا دوسرا معنی ہے احرام اتارنا, محرم جب اپنا احرام اتارتا ہے, اور اس کا تیسرا معنی ہے بوجھ اتارنا, اور اس کا چوتھا معنی ہے گرا کھولنا. حلال کا ایک لغوی معنی ہے بوجھ اتارنا, اور حلال کو اس لیے بھی حلال کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے کھانے پینے کی چیز ہو تو اس کے ذہن پہ یہ سوال اور اس کے ذہن پہ یہ بوجھ ہوتا ہے کہ آیا یہ چیز میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے. اس بوجھ کو اتارا گیا اور اس سے کہا گیا کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ دین نے اور شریعت نے اس بارے میں تم سے یوں کہا ہے, یعنی یا وہ حلال ہے اور یا وہ حرام ہے. تو اگر وہ حرام ہے تب آپ اس سے دور رہیں گے. اور فرمایا کہ حلال کو حلال اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے کی گرہ کھل گئی, یعنی یہ مسئلہ بالکل بند تھا کہ فلاں چیز حرام ہے کہ حلال ہے. جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ یہ حلال ہے تو بند گرہ اس کی کھل گئی, یعنی اب انسان کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کو کھا سکتا ہے. تو یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, طیبا یطاب یطیب طیب سے ہے, اس کے معنی ہے اچھا ہونا. اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شہر مدینہ کے لیے جن ناموں کو استعمال کیا ان میں ایک طیبہ ہے اور طابہ یعنی اچھی اور بہترین اور خوشحالی اور عمدگی کی جگہ, وہ ہے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مبین یہ صفت مشبہ ہے اور یا یہ اسم فاعل ہے, باب افعال سے واضح کرنا بیان کرنا. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, آغاز ہوا یا ایہا الناس سے, یعنی اے لوگوں, زمین میں جتنی بھی حلال اور پاک صاف چیزیں ہیں یہ سب کے سب تم کھا پی سکتے ہو اس کو اور ان کو استعمال کر سکتے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ زمین میں جتنی بھی حلال اور پاک چیزیں ہیں یہ ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے روا اور جائز رکھی ہیں جو ہماری ربوبیت و الوہیت کا اقرار کرتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک قسم ہے ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، رب کے معنی پالنے والا ہے، وہ کافر کو بھی پالتا ہے اور مسلمان کو بھی پالتا ہے. تو اس آیت میں دعوت ہے غیر مسلموں کے لیے کہ اللہ تعالی سب کے رب ہیں، اور چونکہ وہ سب کے رب ہیں اس لیے انہوں نے یہاں جب کھانے پینے کی چیزوں کو حلال اور پاک صاف قرار دیا تو ان چیزوں کو صرف اپنے ماننے والوں کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ تم بھی اس میں شامل ہو اور سارے انسان اس میں شامل ہیں. چونکہ وہ سارے انسانوں ہی کا رب نہیں بلکہ ساری مخلوقات کا رب ہے، اس لیے غیر مسلموں کے لیے اس آیت میں دعوت ہے کہ یہ حلال اور یہ طیب تمہارے لیے بھی حلال ہیں اور تمہارے لیے بھی طیب ہیں، بشرطے کہ تم اس دین طیب کو اور اس فطری اور حقیقی اور صحیح دین کو قبول کر. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اور یہ چیز یہاں پر اس لیے ارشاد فرمائی اس کے ساتھ انہ لکم عدو مبین، جو شیطان کے بارے میں ہے. پہلے جو ارشاد ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس لیے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز کی حرمت و حلت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، مخلوق میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. البتہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں اس لیے ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بھی کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. اور یہ شرک یہاں جو کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی، صرف اللہ تعالی ہی اس چیز کے مختار اور مالک ہیں کہ وہ کسی چیز کے بارے میں اور حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائے. اگر کوئی شخص حلت اور حرمت کے اس مسئلے میں اپنی طرف سے کچھ کہے گا تو گویا کہ اس نے شرک کیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے. اور شرک کی قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، اور یہ بھی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق مخلوق میں سے کسی کو دے دینا، یہ بھی شرک ہے. تو یہ حق اللہ کا ہے کہ چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کہے یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. اور خود قرآن نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ لوگ جو حلت و حرمت کا شرک کرتے ہیں، ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں، وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اور وہ شرک یہ تھا کہ انہوں نے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیا اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیا. اور سورہ انعام میں بھی یہ بات موجود ہے، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. کسی چیز کو حرام کہنا، تو اس سورہ انعام کی آیت نمبر 149 میں بھی اللہ تعالی نے اس عمل کو شرک قرار دیا ہے جو حلت و حرمت کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنا ہے. اور یہ شرک وہ کیسے کرتے تھے؟ مشرکین عرب یہ شرک کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کہ اس کی تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر 137 سے لے کر آیت نمبر 141 تک آٹھویں سپارے میں ہمیں ملتی ہے. ارشاد فرمایا وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا. ان لوگوں نے کھیتی باڑی
اور جانوروں میں دو حصے کیے ہوئے تھے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا, اس کے دو حصے کیے ہوئے تھے, کہتے تھے کہ ھذا للہ وھذا لشرکائنا, یہ ایک حصہ تو اللہ کا ہے اور دوسرا حصہ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے. وہ بزرگ جن بزرگوں کے نام کے بت حرم کے اندر سجائے ہوئے ہیں ان بزرگوں کے نام کی نیاز ہے. ھذا للہ وھذا لشرکائنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. اور ہم نے کئی دروس میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ مکے کے مشرک کبھی بھی اللہ کے وجود کا انکار انہوں نے نہیں کیا. حرم کا طواف کون کرتا تھا؟ مکے والے. اور ان کے نام مسلمانوں والے نام تھے, عبداللہ یہ نام اسلام سے پہلے بھی موجود ہے, اور اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے والوں کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ کے حرم کی تعمیر میں حصہ بھی لیتے تھے, یہ ساری نیکیاں وہ کرتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. کون کہتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو بھی مانتے تھے. اردو میں ایک لفظ بھی ہے اور ایک ہی ہے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے, دوسروں کو بھی مانتے تھے. رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہی کو مانو, یہ بھی کو ہٹا دو, اس کی جگہ ہی لے آؤ, صرف اللہ ہی کو مانو. جب صرف اللہ ہی کو مانا تو بھی جب ختم ہوا جتنے شریک تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے. یہی ایک جھگڑا تھا اور کوئی جھگڑا نہیں تھا. اللہ کو وہ لوگ مانتے تھے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے مشرکوں سے جو مسلمان نما مشرک ہیں یا مشرک نما مسلمان ہیں, ان سے مکے کے مشرک کہیں زیادہ اچھے اور بہتر تھے. سورہ یونس کا آپ مطالعہ کریں, سورہ روم کا مطالعہ کریں, اور قرآن کی اور بعض سورتوں کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو مختلف مقامات پہ یہ بات ملے گی کہ مشرکوں پہ, اس دور کے مشرکوں پہ جب مشکل پڑتی تھی تو مشکل وقت میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ان شریکوں کو نہیں پکارتے تھے, مشکل کے وقت وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. جب سمندر کا سفر اختیار کرتے ہوئے ان کی کشتی بیچ منجھار کے پھنستی ہے تو پھر سارے معبودوں کو, سارے شریکوں کو, سارے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں, ایک اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. لیکن آج کا مشرک شرک کرتے ہوئے مشکل وقت میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, اللہ کو نہیں پکارتا. تو سورہ انعام کی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حلت اور حرمت کے مسئلے میں مشرکوں نے جو شرک اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اپنی کھیتی باڑی اور اپنے جانوروں کے دو حصے کیے, ھذا للہ وھذا لشرکائنا, یہ ایک حصہ اللہ کا اور دوسرا حصہ بزرگوں کی نیاز. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ, اور یہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جو حصہ بزرگوں کے لیے خاص ہو گیا, غیر اللہ کے لیے خاص ہو گیا, بتوں کے لیے خاص ہو گیا, کسی بھی غیر اللہ کے لیے خاص ہوا, وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا, وہ انہی کا ہے. اور وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم, اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ یہ بزرگ اور یہ اللہ والے اللہ سے جا کے لے سکتے ہیں. فرمایا سا اما یحکمون, کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور فرمایا آگے چل کے اسی آیت میں, اگلی آیت میں, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ, کھانے پینے کی چیزیں اور جانورات. فرمایا کہ ان کا گوشت اور یہ چیزیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ فتویٰ دیں کہ ہاں ان لوگوں کے لیے اس قسم کی کھانے پینے کی چیزوں کا کھانا جائز ہے. وانعام حرمت ظهورها. کچھ ایسے جانور تھے جن کے بارے میں انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ حرام ہیں. وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. اور کچھ جانور ایسے تھے کہ جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. یعنی کسی جانور کو خرید کے اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے, جس کی تفسیر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں ہے کہ جانوروں کی مختلف قسمیں تھیں. ایک قسم کا نام رکھا تھا انہوں نے بحیرہ, سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں ہے, ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. ان لوگوں نے جانوروں کی تقسیم کی ہوئی تھی جس طریقے پہ آج کے مشرک جانوروں کو تقسیم کر دیتے ہیں, یہ بکرا غوث کا ہے اور یہ نیاز داتا کی ہے اور یہ گیارہویں شریف ہے اور یہ اجمیر والے کی نیاز ہے اور یہ محرم کی کھچڑی ہے اور یہ فلاں فلاں بزرگ کے نام کا کھانا اور پینے کی مخصوص چیز ہے. تو یہی کام اس دور کے مشرک کرتے تھے کہ جانوروں کو انہوں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. آج کا مشرک بھی یہ کرتا ہے کہ جانور خرید کے اس پہ بزرگ کا نام رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے کان پہ یا اس کے ماتھے پہ ایک مخصوص نشان لگا دیا جاتا ہے یا اس کے گلے پہ کسی مخصوص بزرگ یا خانقاہ یا مزار یا دربار کی چٹ لگا دی جاتی ہے یا مخصوص ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے. فرمایا کہ ایک قسم یہ تھی کہ کچھ جانور ایسے تھے, وہ اونٹنی جو 10 بچے جنتی تو اگر اس کا آخری بچہ نر ہوتا, جس اونٹنی 10 بچے دیے, 10واں بچہ اگر مذکر ہے نر ہے مادہ نہیں ہے تو اس کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بحیرہ ہے, اس اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ بزرگوں کے لیے خاص ہو گئی, اب یہ آزاد گھومتی پھرے گی, جس شخص کے ہاں چلی جائے جس علاقے میں چلی جائے اس کا بڑا اعزاز اور اکرام ہوتا تھا, اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے کہ یہ بزرگوں کی گائے ہے اور یہ بزرگوں کی اونٹنی ہے, اللہ والوں کے نام پہ چھوڑی گئی ہے, اس میں برکت ہے, ہاتھ پھیرو اس پہ. اور دوسری چیز تھی سائبہ, وہ اونٹنی یا وہ گائے یا وہ بیل یا وہ اونٹ جس کو کسی مخصوص بت کے نام پہ وہ وقف کر دیا کرتے تھے. اور جب بھی بت کا نام آئے تو آپ یہ ہرگز مت سمجھیے کہ اس سے مراد محض وہ پتھر ہے, بلکہ جتنے بڑے بڑے بت تھے, لات منات عزا حبل, جتنے بڑے بڑے بت تھے, 365 تو یہ مشترکہ اور ٹوٹل یہ 365 تھے جو حرم کے اندر تھے, لیکن جو بڑے بڑے تھے 7 یا 5 یا 9 یا 11, یہ سارے کے سارے وہ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں اور اس سے بھی پہلے وہ لوگ تھے جو دین حنیفی صحیح دین پہ قائم تھے, بزرگ تھے, اولیاء اللہ تھے, ان کے نام پہ لوگوں نے بعد میں بت بنا لیے. جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے گھروں میں بزرگوں کی تصویریں, فرضی تصویریں اور شبیہیں بنا کے رکھتے ہیں برکت کے لیے. تو دوسری قسم تھی سائبہ اور تیسری تھی وسیلہ, وہ اونٹنی یا وہ جانور جو صرف مادہ جنتی, یعنی وہ نر بچے اس سے نہیں پیدا ہوتے تھے بلکہ مادہ بچے پیدا ہوتے, تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کہ یہ وسیلہ ہے, یہ بھی خاص ہے, اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا, اس سے کام نہیں لیا جائے گا, اس کی پیٹھ پہ بوجھ نہیں رکھا جائے گا. اور حام, یہ چوتھی قسم حام, فرمایا کہ یہ وہ مخصوص اونٹ تھے جو تگڑے تندرست توانا اور خوبصورت ہوتے تھے, ان کے کانوں کو چیر کے ایک نشان بنا دیا جاتا تھا اور اس نشان کو دیکھ کے تمام لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ اونٹ بزرگوں کے نام کا اونٹ ہے, اس لیے اس کو مت چھیڑو. تو جانوروں کی یہ چار تقسیمیں ہیں جو اس دور کے مشرکوں کے ہاں موجود ہیں، اور قرآن نے اس چیز کو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 103 میں بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ وہی چیز ہے کہ کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے. اب وہیں چلیے سورہ انعام کی آیت نمبر 137 سے 140 تک، آٹھویں سپارے کا تیسرا رکوع جس کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 168 سے اس کا ربط ملاتے ہوئے کہ ان آیات کا آپس میں کیا ربط ہے، یعنی خلت اور حرمت کا عقیدہ، کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا اختیار ہے. کوئی بندہ اگر اس اختیار کو استعمال کرے گا تو شرک کا مرتکب ہوگا، اور اسی شرک کی یہاں مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ شرک شیطان والا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ جانور تو وہ تھے اور کچھ وہ تھے، سب سے آخری آیت، آیت نمبر 140، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا. کچھ جانور ایسے تھے جن کے بارے میں وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان جانوروں کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، جس طرح بعض قبروں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان قبروں لوگ مزار کہتے ہیں، اور ہم نے بارہا یہ بتایا ہے کہ کسی بھی قبر یا کسی بھی خانقاہ اور کسی بھی دربار کو مزار نہیں کہا جا سکتا. مزار کہتے ہیں اس جگہ کو جس کی زیارت کی جاتی ہے، اور زیارت دین اسلام میں صرف مکے کی جاتی ہے، حرم، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ تین مسجدیں، یہ تین بڑے دربار ہیں اسلام میں، چوتھے کسی دربار کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے مزار مت کہا کرو بلکہ قبر اور قبرستان کہا کرو. تو کچھ قبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ بی بی پاک دامن کا مزار ہے اور فلاں بی بی کی قبر ہے، اور وہاں پہ یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ کوئی مرد نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ چند دن کا بچہ بھی وہاں عورتیں اپنے ساتھ نہیں لے جاتی. مشرکوں میں، مکے کے مشرک یہی کہتے تھے کہ کچھ گوشت ایسا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور کچھ وہ ہیں خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. تو فرمایا کہ یہ بھی خلت و حرمت کا مسئلہ ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ. اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا حلال تھی اس کو انہوں نے حرام کیا، اور یہ جرم کیا تھا؟ افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ بولا انہوں نے. اور اسی چیز کو پھر اللہ تعالی نے سورہ انعام ہی میں اگلی آیات میں بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مثال دے کے سمجھایا کہ بھیڑ ہے اور بکری ہے، اور اسی طریقے پہ اونٹ ہے. مشرکوں نے یہ عقیدہ بھی اپنے ہاں بنایا ہوا تھا کہ ان جانوروں میں نر اور مادہ، ان کے گوشت کو پھر تقسیم کیا ہوا تھا کہ کچھ مخصوص لوگ وہ ہیں جن پہ مادہ کا گوشت حرام ہے، اور کچھ مخصوص وہ لوگ ہیں جن پہ نر جانور کا گوشت حرام ہے. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حرام صرف وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور وہ ہم کسی سورہ بقرہ میں اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالی نے چار مشہور چیزوں کو حرام قرار دیا. ویسے تو جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کی تفسیر قرآن پاک میں موجود ہے مختلف اور مقامات پہ، اور سورہ انعام میں